بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. گزشتہ ہفتے ہم نے مجاہدہ کے عنوان پر اس کا مفہوم وغیرہ کے سلسلے میں بات کی تھی، اور پہلی آیت جو یہاں بیان کی گئی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اس آیت کے بارے میں بھی بات کر لی تھی. اب آگے چلتے ہیں. دوسری آیت ہے، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. یہاں لفظ یقین سے مراد موت ہے، کہ موت آنے تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اور پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے. گویا اس باب سے اس کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھا تھا، کہ مجاہدہ کا مفہوم وغیرہ. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مجاہدہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ رجب کا مہینہ آ گیا، آج ہم لوگوں کے یہاں رجب کی پہلی تاریخ، تو رجب کا مہینہ آ گیا تو اس بنیاد پر اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام زیادہ کیا جائے، حرمت والا مہینہ ہے. لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام صرف رجب کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے. شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو ہم شعبان میں نفل روزے رکھ لیں. رمضان کا مہینہ ہے محنت اور مجاہدے کا، تو اس میں محنت مجاہدہ کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بس صرف رمضان میں انسان عبادت کر لے، صرف محرم میں، صرف ذوالحجہ کے مہینے میں، شروع کے 10 دنوں میں، نہیں. یہ عبادت اور مجاہدے کا سلسلہ یہ موت تک باقی رہنا چاہیے. فرق ہوتا ہے کہ خاص دنوں میں، خاص فضیلت کے ایام میں انسان عبادت بڑھا دیتا ہے اور مجاہدہ بڑھا دیتا ہے، وہ تو ثابت ہے، وہ آگے حدیثوں میں آئے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف ان دنوں میں محنت اور مجاہدہ کرے، باقی ایام میں نہ کرے. معمول ہو پورے سال کا، ایک ترتیب ہو جو پورے سال چلتی رہے، لیکن اس میں خاص خاص ایام میں پھر اس میں اضافہ کر دیا جائے. تیسری آیت، وقال تعالی، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. سورہ مزمل کی آیت ہے، اگرچہ وہاں پر چند باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کو 6 اصول ہم کہہ سکتے ہیں جو وہاں پر بیان کیے گئے ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے، دو باتیں جو اس آیت میں ہیں، کہ واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے، اپنے رب کو یاد کرتے رہا کیجئے، چاہے جس شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تسبیحات کی شکل میں ہو، اللہ اللہ کر کر ہو، سبحان اللہ والحمدللہ، جس طریقے سے ہو، واذکر اسم ربک. اور دوسرا عمل جو بتایا اس میں، وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے الگ ہو کر اللہ کے ہو کر رہ جائیے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے جانب متوجہ ہو جائیے. کوئی بھی برے کام کی طرف بلاتا ہے، خلاف شرع امور کی طرف بلاتا ہے، ان سب سے الگ ہو جائیے. سب سے الگ ہو کر یعنی ہمارا تعلق کسی سے خراب نہیں ہے، کسی سے لڑائی نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کا جب واسطہ پڑتا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. سب سے الگ ہو جائیے اور خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. ای انقطع الیہ، یعنی منقطع ہو کر الگ تھلگ ہو جائیے اللہ کی جانب. وقال تعالی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو شخص ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا آخرت میں اس کو وہاں دیکھ لے گا۔ یہاں لفظ ذرہ کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، دو قول مشہور ہیں یہاں پر۔ ایک تو ذرۃن، اس کا ترجمہ عربی زبان میں چھوٹی چھوٹی جو چونٹیاں ہوتی ہیں اس سے بھی کیا جاتا ہے۔ چھوٹی چونٹیاں ہیں، ان کو اگر کسی میزان میں رکھیں تو اس کا کوئی وزن بھی شمار نہیں ہوتا۔ تو ذرہ سے مراد چونٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وزن کرنے میں وہ آتی ہی نہیں۔ اسی طرح کسی کا عمل اتنا چھوٹا بھی اگر ہے، آخرت میں وہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ یا ذرہ کا ترجمہ، جیسے دھوپ میں ہم جب دیکھتے ہیں اور گرد و غبار وغیرہ کے ذرات اڑتے ہیں، اس کو بھی ذرہ کہہ سکتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا تو آخرت میں وہاں پر اس کا ثواب پالے گا، اس کی جو بھی شکل ہے وہاں پر اس کو وہاں پر پالے گا۔ تو محنت اور مجاہدے میں بڑا چھوٹا، زیادہ اور کم، کوئی حرج نہیں، جتنا کر سکتے ہو کر لو، وہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ جو کچھ انسان اعمال کرتا ہے وہ آگے گویا آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو اعمال اپنے آپ کے لیے، کون سے اعمال؟ من خیر، نیک اعمال۔ جو کچھ نیک اعمال جو تم اپنے آپ کے لیے آگے بھیجتے ہو، تو تجیدوہ عند اللہ، تم اس کو پالو گے اللہ کے پاس۔ مجاہدہ کم ہو زیادہ ہو، جتنا ہوگا انسان آخرت میں جتنا چاہتا ہے اتنا جمع کر لے۔ ایک شخص سوچتا ہے ریٹائرڈ ہونے کے بعد، اچھا میں اتنا، مجھے روزانہ کے $100 مل جائیں، سوچیں گے $100 روزانہ کے پتہ نہیں کافی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرے اخراجات کیسے ہیں، تو نہیں تھوڑا زیادہ ہی کر لیں، وہاں زیادہ ضرورت پڑ جائے آگے جا کر۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، انسان کچھ بھی گزارا کر لے، آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر حسرت اگر رہی تو حسرت ہی رہے گی کہ ہم بھی اور اونچے درجات حاصل کر لیتے۔ تو جو کچھ تم نیک اعمال اپنے آپ کے لیے آگے بھیجو گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پالو گے، اس حال میں کہ وہ جو ہم نے کیا ہے اس سے بہتر اور اجر میں زیادہ ہوگا۔ دنیا میں ایک عمل کیا، 10 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ الی اضعاف کثیرہ، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں اخلاص کی قوت سے، اور جیسا موقع اور وقت کی قدر، جس کو پہلے بھی کہا، تذکرہ آیا تھا کہ موقع کے لحاظ سے کبھی کسی چیز کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، وقت کے لحاظ سے کبھی کسی چیز کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کہ ایک شخص کو پانی پلایا، جس کو پانی پینے کی خواہش نہیں تھی، ہمارے لحاظ میں پی لیتا ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں آپ پانی پی لیجیے، چلو ٹھیک ہے، ہمارے لحاظ میں پی لیتا ہے۔ ایک ہے جو سخت پیاسا ہے اور اس کی بیچارے کی حالت خراب ہے، ہم اسے پانی پلاتے ہیں، اس کو پلانے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہم لباس دیتے ہیں، ایسے شخص کو دیں جس کے پاس لباس ہے، کپڑا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ ہدیہ رکھ لے گا، سائٹ پر رکھ دے گا، شاید کبھی کام آ جائے یا کسی کو دے دے گا۔ ایک ہے جو ضرورت مند ہے، اس کو دیا، ثواب زیادہ ہے۔ تو جیسا موقع، جیسی ضرورت، اس وقت کی ضرورت کے جد کا جو تقاضا ہے، اس وقت کا جو تقاضا ہے، اس کے لحاظ سے انسان کوئی عمل کرتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، اخلاص سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تجدوہ عند اللہ ہو خیر و اعظم اجرا۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا ہم یہ عمل رمضان میں کریں گے تاکہ 1 کے 70 ملیں، یہ دیکھیں اس وقت اگر وقت کا تقاضا یہ ہے ابھی کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ رمضان میں اگر 70 تو ابھی 700 گنا بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اچھا ایک اور آیت رہ گئی، وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال اللہ کے راستے میں، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اچھی نیت سے، جو بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آخرت میں ہر چیز کا انسان کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اس باب میں آیات تو بہت ہیں اور مشہور و معروف ہیں۔ وأما الأحادیث، اب احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پہلی حدیث، باب المجاہدہ کی پہلی حدیث۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. روایت آگے بھی چل رہی ہے, تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ ہم پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی کا ارشاد ہے, اور حدیث میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور قرآن کریم کی آیت نہیں ہے وہ, تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, من عادى لي وليا, جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے, فقد آذنته بالحرب, تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ بہت اہم حصہ ہے اور اسلامی تعلیمات میں ایک بہت اہم جز ہے. یہ بسا اوقات ہم پہچان نہیں سکتے کہ کون اللہ کا ولی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کا کیسا تعلق ہے, اس لیے کہ ہر شخص کی وہ آنکھیں نہیں ہوتی جس سے وہ کسی کو پہچان سکے کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے. اور ولایت کے لیے کوئی خاص ایسی خاص قسم کے کوئی عمل یا خاص قسم کی کوئی شکل یا کوئی صفات وہ بھی ضروری نہیں ہے. کس عمل پہ اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دیں, اور ہاں اتنا ضروری ہے کہ متشرع ہو, وہ تو ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو, ہاں ہماری مرضی کے مطابق شاید نہ ہو. ہم چاہتے تھے کہ ایسا کرے, اس نے یہ نہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق شاید نہ ہو, ہماری مرضی نہیں. اگر وہ یقیناً شریعت کے حکم کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو پھر ولی نہیں ہو سکتا. ولی کے لیے یہ تو بنیادی شرط ہے کہ وہ شریعت کے ظاہری احکام پر عمل کرنے والا ہو, باطن کو ہم نہیں جانتے, لیکن یہ بنیادی شرط ہے. اور بھی شرائط ہیں اور بھی اس کی صفات پہچان کی, لیکن ظاہر بنیادی شرط یہی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور اس میں پختگی اس کو حاصل ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. اب اللہ کا کوئی ولی ہے, گویا اللہ سے اس کی دوستی ہو گئی, وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. دوستوں آپس میں بات کرتے ہیں, حالانکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کہاں, انسان کہاں اللہ سے دوستی کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ گویا اللہ تعالیٰ ہمارے درجے پر اتر کر ہم سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو جب تم میری باتوں پر عمل کرتے ہو, میری باتیں مانتے ہو اور مجھے راضی کرنے والے اعمال کرتے ہو, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا مجھ سے تعلق ہے. یہ تعلق میں قوت پیدا ہوتی ہے. کیسے تعلق میں قوت پیدا ہوتی ہے؟ تم اعمال کرتے رہو تو آگے پھر دوستی کی حد تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. دوستی کی حد تک معاملہ پہنچ گیا, اب کوئی ولی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ولی ہوں, وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں تو یہی حکم ہے, کوشش کرتے رہو چلتے رہو, کوشش کرتے رہو چلتے رہو. تو دنیا میں اپنے بارے میں کوئی ولی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ولی ہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کوئی ابھی ولی ہے تو آگے جا کر وہ ہمیشہ مرنے تک بھی ولی رہے گا. یہ ظاہر کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. ورنہ ایک اور بھی حقیقت ہے, میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ ایسی تفصیلات بیان کروں کہ سمجھنے میں مشکل ہو, لیکن ایک اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں رضامندی کا فیصلہ فرما دیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا فیصلہ کر دیا کہ راضی ہیں, تو راضی اسی سے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ آئندہ وہ ایسے کوئی غلط کام نہیں کرنے والا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ختم ہو سکتی ہو. ہمارا معاملہ, انسانوں کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. ہم آج کسی سے خوش ہیں, ہمیں نہیں پتہ کل وہ کیا کرے گا, کل اس نے کوئی غلط کام کر لیا. کوئی شخص منافق ہو کر ہمارے سامنے آ گیا اور اس نے کوئی نفاق ظاہر کر دیا, ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ظاہر کے مکلف ہیں, ہم کہہ دیں گے مسلمان ہیں. دوسرے دن وہ کہتا ہے میں تو تھا ہی نہیں مسلمان. ہم نہیں جانتے, چونکہ حقیقت نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں فیصلہ فرما دیں کہ یہ میں اس سے راضی ہوں, تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فی الحال اس کا جو عمل ہے اس پر اللہ کی رضامندی ہے. موت کے وقت اس کا جو عمل ہوگا اس پر رضامندی ہوگی. درمیان میں غلطیاں جو کرے وہ توبہ کر کے معافی کرا لے گا, رضا کا فیصلہ ختم نہیں ہونے والا. یہ بھی ہمارے مشائخ کے باتوں سے ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں بہت اونچے درجے کے ہیں, لیکن ظاہر ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کم عمر ہیں, اور یعنی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے بھی بڑے اور شیخ کی جگہ تھے. تو जैसे आमतौर से होता है रुख्सती की, जब मुलाकात होती है जाते हुए अलविदाई मुलाकात होती है दुआ की दरख्वास्त की, तो उसमें दुआ की दरख्वास्त में ये भी हयात थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रज़ाए दाइमी की भी दुआ कर दीजिए। तो हयात गंगोही ने फरमाया कि रज़ा के साथ दाइमी की कैद कैसी? इन हजरात की बातें मुख्तसर होती थी, बात बहुत बड़ी समझा देते थे कि अल्लाह की जब रज़ा हासिल हो गई तो वह दायमी ही होती है, उसमें दायमी की कैद लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला जब किसी से राज़ी हो गया तो राज़ी हो गया, वह दायमी होता है। ये बातें छोटी सी होती थी लेकिन उसके मानी बड़े गहरे होते थे। बहरहाल, तो अल्लाह ताला जब किसी के बारे में फ़ैसला फरमा दें कि ये मेरा वली है और उसका ऐलान आसमानों में हो जाता है, फ़रिश्तों में हो जाता है और ज़मीन में उसकी कबूलियत उतार दी जाती है, लेकिन उस शख्स को भी पता नहीं होगा कि मैं वली हूँ, लोगों को भी पता होना ज़रूरी नहीं कि वली है, कभी ज़ाहिर हो जाता है कभी नहीं होता है। मन आदाली तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल में लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, दीनदार हैं, उनको तकलीफ़ न पहुँचाई जाए, क्या पता कि अल्लाह के वली हो। वो वैसे तो किसी को भी ना पहुँचाई जाए, ज़ाहिर है कि किसी भी अल्लाह के बंदे पर जुल्म हो गया हमारी तरफ़ से तो मज़लूम की बददुआ वो खाली नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में वो रंग दिखाती है। मन आद अली वलीयन, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है, उनको तकलीफ़ देता है, अदावत रखता है, दिल में कीना रखता है, अरे किसी से दुश्मनी अदावत रखना, फिर इंसान नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला जिसके मुकाबले पे हो तो हम कैसे जीत सकते हैं? एक शख्स जितनी भी ज़ाहिरी ताकत रखता हो, जितने भी कमालात रखता हो, अल्लाह का आतिया है, सामने अगर दूसरी खिलाफ जानिब अगर सामने फ़ौज में अल्लाह ताला की मदद है तो ये क्या कर सकता है? मौत, दुनिया में जो हालात आएंगे, मौत के वक्त, आखिरत के मामलात, फ़क़द आदमत हो बिलहर्ब, जंग तो अल्लाह ताला से हो रही है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसलिए मैं इसको बहुत अहतमाम से बता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला के साथ जंग का ऐलान हर गुनाह के बारे में नहीं आया है। दो मशहूर गुनाह हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से जंग का ऐलान आता है, और भी हैं लेकिन वो इतने मशहूर नहीं और उसमें तफसील है उसमें, तो दो मशहूर हैं। एक जो कुरान करीम में ज़िक्र किया गया सूद के बारे में कि देखो अब सूद की हुरमत आ चुकी है। पहले ज़माने में सूद बहुत राइज था, सूद का रिवाज बहुत ज़्यादा था। इस्लाम ने आकर, बहुत शुरू में तो नहीं, बाद में आकर इस्लाम ने उसको ख़त्म किया और फिर ऐलान ये हुआ कि देखो अब जितना पैसा, जितने पैसे तुमने किसी को दिए थे कर्ज के तौर पर उतना तो तुम ले सकते हो, लेकिन उस पर जो सूद है वो नहीं ले सकते। इसके भी कई वाक़ियात कुतुब हदीस में आते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर फिर भी तुम सूद लेते हो और सूद लेने से बाज नहीं आते तो फिर तुम्हारे मुकाबले में मैं ऐलान जंग करता हूँ। फिर क्या हुआ? ज़ाहिर है अल्लाह ताला जब ऐलान जंग फरमाते हैं तो अगर हज़ारों आ भी गए तो जाने में क्या देर लगती है, और हज़ारों आ भी गए तो उससे राहत मिलेगी या उससे तकलीफ़ पहुँचेगी ये भी नहीं पता है। फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, एक वो है और एक ही है, मन आद अली वलीयन, जो मेरे किसी वली से अदावत और दुश्मनी रखता है तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। इस पर हमारे हज़रत का मुस्तकिल एक रिसाला है, पहले मुख्तसर था फिर उसमें मज़ीद वाक़ियात का इजाफ़ा किया गया कि अवलिया अल्लाह की इहानत का वबाल, अल्लाह वालों की, इंसान कभी इहानत करता है, उनको तकलीफ़ देता है, उसका क्या वबाल होता है। उस रिसाले में शुरू में कुछ बुनियादी बातें बयान करने के बाद कि वली किसको कहते हैं, उसके बाद वाकयात की तफसील बयान की गई है, एक वाकया, दूसरा वाकया, तीसरा वाकया, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में जब किसी ने किसी को, यानी सहाबा में से किसी को अगर उस ज़माने के लोगों ने तकलीफ़ पहुँचाई, ताबईन के दौर में इस तरह के वाकयात पेश आए, बाद में पेश आए, हमारे अकाबर असलाफ़ में पेश आए, जिन्होंने उनके साथ दुश्मनी की अल्लाह के वली के साथ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल में जिन्होंने हिस्सा लिया था, शहीद करने में जिन्होंने हिस्सा लिया था, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने में जिन्होंने हिस्सा लिया था, तमाम वाक़ियात की तफसीलात सहाबा के दौर से लेकर हमारे अकाबिर के दौर तक बहुत से वाक़ियात बयान किए गए हैं, चूँकि वाक़ियात से हमें ज़्यादा इबरत हासिल होती है। यही उसमें बताया गया कि देखो اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام لیا جاتا ہے. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے, آخرت کی سزا اپنی جگہ ہے. من عاد لی ولیا فقد عادته بالحرب. انسان کو کسی سے عقیدت نہ ہو, تعلق نہ ہو, کوئی حرج نہیں ہے. کسی کو ہم بزرگ نہیں سمجھتے, نہ سمجھے. لوگ اگر کسی کو بزرگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ شاید اللہ کے ولی ہوں, ہم نہیں پہچان سکے. شاید ہمیں بعض چیزیں غیر مناسب لگتی ہوں گی, تو ہم ان سے تعلق نہ رکھیں, ہم اپنی عقیدت کا اظہار نہ کریں, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. لیکن ہم ان کی مخالفت کریں تو وبال آ سکتا ہے, اس وجہ سے کہ من عاد لی ولیا فقد عادته بالحرب. ہاں, کسی سے کوئی غلط کام ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک سلسلہ الگ ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال کسی سے دشمنی اور عداوت رکھنا, کسی مسلمان سے, ادنا مسلمان سے بھی عداوت رکھنا, گنہگار مسلمان سے بھی دشمنی رکھنا منع ہے. اس کے عمل کو برا سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کو برا نہیں سمجھ سکتے. انسان کبھی بھی توبہ کر کے بدل جاتا ہے. ایسے تو کئی واقعات احادیث میں بیان کیے گئے. ایک شخص عبادت گزار, ایک شخص گنہگار, آپس میں دوستی تھی. یہ جو عبادت گزار ہے وہ اس کو منع کیا کرتا تھا, دیکھو کیوں گناہ کرتے ہو, رک جاؤ, توبہ کر لو, کیوں کرتے ہو. ایک مرتبہ کسی گناہ پہ دیکھا, اچھا اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ تم کیوں میرے ذمہ دار بنے ہوئے ہو, میں اپنا کام کر رہا ہوں, تم اپنا کام کرو. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم, جو نیک تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم, اللہ کبھی تیری مغفرت نہیں کرے گا. اس طرح کا جملہ زبان سے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز تو ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو, یعنی چونکہ پرانے دور کا واقعہ, موت ہوئی, اللہ کے سامنے دونوں پیش ہوئے, تو جو بدعمل تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے رحمت سے تم تو جنت میں چلے جاؤ, اور جو نیک تھا اس سے کہا کہ اب تم روک سکتے ہو اس کو جنت میں جانے سے. میں کسی کو اپنی رحمت دینا چاہوں, تم کہہ رہے ہو کہ اچھا اللہ مغفرت نہیں کرے گا, میرے بارے میں قسم کھانے والے تم کون ہوتے ہو, جاؤ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ. واقعہ کتب حدیث میں آتا ہے, کہیں اگر اس کتاب میں بھی آیا تو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. من عاد لی ولیا, بہرحال کسی کی مخالفت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کسی کا کوئی عمل اگر خلاف شرع ہے اور ہمیں اگر, یعنی اس کو وضاحت کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ چیز خلاف شرع ہے, اس کی تو ہم وضاحت کر سکتے ہیں ضرورت کی حد تک. لیکن ہم کسی کو, کسی سے دشمنی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ والوں کی دشمنی تو خیر بہت دور کی بات, کسی عام شخص سے بھی دشمنی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. من عاد لی ولیا فقد عادته بالحرب. آگے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو حدیث قدسی ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. ایک اہم اصول بیان فرمایا. لفظی ترجمہ اگر جو الفاظ سے سمجھنا چاہیں, اور ما تقرب, قریب نہیں ہوتا میری جانب بندہ, میرا بندہ کسی بھی عمل کے ذریعے سے جو مجھے اس سے زیادہ پسند ہو جتنا میں نے وہ عمل جو میں نے اس پر فرض کر دیا. یہ لفظی ترجمے کے لحاظ سے ہم چلیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اچھا فرض تو چلو ہم پڑھ لیتے ہیں, رات میں تہجد ہمیں صحیح سے پڑھنی ہے, تہجد کا زیادہ اہتمام کرنا ہے, تسبیحات اور نوافل کا زیادہ اہتمام کرنا ہے, رمضان آئی تراویح کا زیادہ اہتمام کرنا ہے, اس سے زیادہ فرائض ضروری ہیں. عید کی نماز کا زیادہ اہتمام ہے, پانچ نمازیں زیادہ ضروری تھیں. انسان فرض نماز چلو کچھ بھی کر کے, بہت سے مردوں کا ہوتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے الگ سے پڑھ لی, بغیر جماعت کے پڑھ لی. اصل تو وہ چیز تھی, اصل تو اس کو فرض نماز کو مکمل طور پر ادا کرنا ہے, جتنا کامل طریقے سے کر سکے با جماعت مسجد میں انسان ادا کرے, وہ کامل نماز ہے. نوافل تو بعد کی چیزیں ہیں. تو بہرحال اس چیز کا اہتمام کی ضرورت ہے کہ فرض عبادت جو ہے اس میں, یہ تو الفاظ حدیث ہیں جو حضرات اللہ تعالیٰ جن کو وہ باطنی نگاہیں دیتے ہیں وہ واقعی ان کو وہ بتاتے ہیں کہ فرض کی نورانیت اور نفل کی نورانیت کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک عجیب ہی اللہ کی طرف سے نورانیت کی, نورانی کیفیت عطا ہوتی ہے. بہرحال وہ دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے جنہوں نے دیکھا. ہم بہرحال اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, ہمیں حدیث کے الفاظ تو ماننے ہی ہیں کہ وما تقرب عبدی, اور ما تقرب الی عبدی بشیء, بندہ مجھ سے کسی عمل سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا فرائض کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. فرائض کو زیادہ سے زیادہ اہتمام سے انسان ادا کرے. اور صحیح طور پر ادا کریں. آگے فرمایا کہ فرائض کا اہتمام تو ہو گیا, فرائض کا اہتمام ہو گیا, لیکن آگے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, اور بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے, نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ حتیٰ احبہ, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. گویا کہ فرائض سب سے بنیادی چیز ہے, فرائض صحیح طور پر ادا کرنے کے بعد پھر نوافل کا اہتمام انسان کرے تو نوافل سے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. جب نوافل کا زیادہ اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ, ایک وقت آتا ہے جب اس نے اہتمام کیا اتنے عرصے سے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت, حتیٰ احبہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا کیسا جذبہ اٹھتا ہوگا, دو طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی کیسی محبت کا جذبہ اٹھتا ہوگا, حتیٰ احبہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم سب تو یہ دعویٰ کر لیتے ہیں بہت آسانی سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت ہے, لیکن ان کی طرف سے جب محبت کا معاملہ پیش آتا ہے تو پھر وہ اس کا اثر ہمارے دل پر کیا ہوتا ہے, وہ جو اس سے گزرتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, میں جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا یا يَبْطُشُ بِهَا دونوں طرح, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کے کیا معنی؟ عام طور پر یہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تعلیم وغیرہ میں بھی, اس طرح کی روایات آتی ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بسا اوقات کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کان سے صرف وہی سنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو, ناجائز باتیں, غیبت نہیں سن سکتا, میوزک نہیں سن سکتا, گناہ کی باتیں نہیں سن سکتا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کانوں پر وہ, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کانوں پر وہ کنٹرول دیا, دل پہ کنٹرول ہے, اس وجہ سے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی تو اب کانوں سے صرف وہی بات سنے گا جو اللہ کی مرضی کے موافق ہے, وہ کوئی آ کر برائی کرے گا نہیں نہیں جاؤ مجھے غیبت نہیں سننی. اسی طرح آنکھ سے صرف وہی دیکھے گا جو اللہ کی مرضی کے موافق ہو, اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, دل میں اللہ کی محبت ہے تو آنکھ کو, چونکہ دل تو بادشاہ ہے تو بادشاہ کی طرف سے آنکھوں کو حکم ملے گا, وہ صرف جائز اللہ تعالیٰ کے حلال اور جائز چیزوں کو ہی دیکھے گا, حرام چیز پر نظر نہیں جائے گی. ہاتھ سے وہی عمل ہوگا جو اللہ کی مرضی کے موافق ہو, پیر سے وہ پیر اسی طرف چلیں گے جو نیکی کا عمل ہو, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو, گناہ کے کاموں کی طرف پیر نہیں اٹھیں گے, اس لیے کہ دل روک رہا ہے اس کو. ایسا اللہ تعالیٰ اس کو جب دل میں محبت آ گئی تو پھر دل میں, دل تو بادشاہ ہے اور وہی تمام اعضاء کو حکم دیتا ہے یہ کرنا یہ کرنا, تو گویا اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگتا ہے. اب اس پر, اس کو دین پر, اعمال صالحہ پر استقامت اور پختگی حاصل ہو جاتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو یہ شخص مستجاب الدعوات بن جاتا ہے, وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ, پھر یہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دعا کی قبولیت ظاہری اعتبار سے ذرا دیر سے معلوم ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے اور اس نے دعا مانگی, دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تو ہم یہ سوچیں کہ نہیں ولی ہوتا تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے, دعا اس کی قبول نہیں ہوئی, کام نہیں ہوا ہمارا, اس نے ہمارے لیے دعا کی تھی کام نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی نہیں ہے, ایسا نہیں. ہاں بعضوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو مانگا فوراً مل جاتا ہے, اور بعضوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مصلحت جیسی چیز مانگی اس کے لحاظ سے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی اور فوراً اس کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. قبولیت کے بھی حدیث میں آتا ہے نا, قبولیت, دعا کی قبولیت کے تین معنی ہیں, ایک تو ظاہری قبولیت جو چیز مانگی وہ مل جائے, कभी ऐसा होता है कि उसके बदले में कोई बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। इस इंसान को पता भी नहीं था कि कोई मुसीबत आने वाली है, लेकिन इस दुआ की वजह से वो चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन आने वाली मुसीबत रुक गई। और कभी ऐसा होता है कि दुआ का पूरा अजर आखिरत के लिए अल्लाह ताला रहने देते हैं कि दुनिया में देखो तुमने मांगा था, उसका सवाब तो बहर हर सूरत में मिलेगा। दुनिया में दुआ कबूल हो या ना हो, बहरहाल दुनिया में कबूलियत के आसार जाहिर हों या ना हों, आखिरत में सवाब तो मिलता ही है, इसलिए कि इबादत दुआ करना एक इबादत है और सवाब है। लेकिन अगर वो दुआ उस दुआ की कबूलियत के आसार दुनिया में जाहिर नहीं हुए, तो आखिरत में उससे बढ़कर फ़ायदा होगा कि अच्छा ये तुम्हें मज़ीद अजर दिया जा रहा है इस वजह से कि तुम्हारी कबूलियत के दुआ की कबूलियत के आसार दुनिया में जाहिर नहीं हुए थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात सुनी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर तो हम बहुत कसरत से दुआ मांगेंगे, इसलिए कि ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुआ मांगने का सवाब तो रहा ही, मुस्तकिल वो चीज़ मिल गई, दुनिया का भी फ़ायदा मिल गया, कोई मुसीबत टल गई, दुनिया का भी फ़ायदा हो गया। और अगर दुआ दुनिया में उसकी कबूलियत के आसार नज़र नहीं आए तो आखिरत में कई गुना ज़्यादा फ़ायदा है, तो ये तो फ़ायदा ही है। आप ने फरमाया कि हाँ मांगते रहो, अल्लाह ताला तो तुम ज़्यादा दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उससे बढ़कर देने वाला है। वह इंसानी आते तो हूँ, और ये बंदा जब उसके बाद मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। वला इन इस्तादनी लवईदन्नहु हूँ, और अगर ये बंदा मुझसे पनाह मांगता है तो मेरी पनाह मांगता है किसी भी चीज़ से, तो मैं उसको ज़रूर पनाह दे देता हूँ। دوسری حدیث عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا واذا اتاني يمشي اتيته هرولة. هات انس رضي الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये भी हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला हम बंदों से ये फरमाते हैं, हमारे बारे में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि देखो इदा तकर्रबल अब्दु इलैया शिबरन, जब कोई बंदा एक बालिश मुझसे करीब आता है तो मैं एक हाथ उससे करीब आता हूँ। ज़रा एक हाथ, एक हाथ का मतलब यह है कि हम अगर हाथ खुला रखें तो हमारी उंगलियों से लेकर कोहनी तक वाला जो हिस्सा है ये एक हाथ कहलाता है, एक हाथ तर्जुमे के लिहाज से, और ज़रा जिसको कहते हैं एक ज़रा, ये एक ज़रा कहलाता है जो तकरीबन 1.5 फुट का समझा जा सकता है। और उंगलियों खुले हुए हाथ से, उंगलियों से लेकर कोहनी तक वाले हिस्से को अगर हम नाप करें बालिश के एतबार से तो 2 बालिश बनता है। गोया इस हदीस का मतलब ये हुआ कि जब बंदा मुझसे करीब होता है एक बालिश तो मैं 2 बालिश उससे करीब होता हूँ। इसके क्या माना है? मतलब यही है कि मुजाहदा और मेहनत जो अनवान चल रहा है, पीछे भी वही था कि इंसान नवाफिल के और मुजाहदात वगैरह में लगा रहे, यहाँ पर भी वही है कि इंसान जब कोशिश करता है तो कभी कभी शैतान रुकावट डालता है कि नहीं नहीं तुम कहाँ कोशिश करोगे, तुम क्या कर सकते हो, रास्ता बहुत दूर है, इतना दूर देखो अल्लाह वाले कहाँ कहाँ पहुँच गए, तुम अब करके कितना करोगे, कहाँ पहुँचोगे, छोड़ो। तो ये शैतान रुकावट डालता है, कभी कभी ये ख्याल डालता है कि ये बुज़ुर्गी के ख्याल छोड़ दो, ये बुज़ुर्ग बनना तो ये बड़ों का काम है, हमारा काम नहीं है। बुज़ुर्ग बनने का कभी हमें हुक्म ही नहीं मिला, हमें तो हुक्म ये हुआ कि शरीयत पर अमल करो, कोशिश करते रहो, फिर अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो जो जो मकाम देना है अल्लाह ताला का मामला है, हम कोशिश करते रहें अल्लाह ताला को राज़ी करने की। रास्ते पर इंसान चलता है, दोनों तरफ अगर दरख्त हैं, दूर तक देखेगा तो नज़र ऐसा आएगा कि आगे रास्ता बंद है, रुक जाएगा तो रुका रह जाएगा, सोचता है चलो जितना जा सकता हूँ चलता रहूँ, आगे देखा जाएगा, चलता रहता है, रास्ता खुलता रहता है। तो इंसान अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जब कोई अमल करता है, शुरू करता है, हिम्मत हार के बैठ गया तो बैठ गया, शुरू करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इसकी इआनत और मदद होती है। हम देखते हैं कि अच्छा इतना तवील रास्ता है लेकिन जल्दी तय हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये इतनी तवील नमाज, बाज़ लोगों को लगता है 20 रकात तरावी तो बहुत बड़ी चीज़ है, कितने लोग 20 रकात तो 1 घंटे में हो जाती हैं, और कितने लोग हैं जो घंटों खड़े रहते हैं, رات میں 10 پارے 15 پارے نوافل میں تراویح کے علاوہ پڑھتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دے دیں, کسی کو کسی عمل کی توفیق دے دیں, کوئی عمل آسان کر دیں, بہرحال کوشش کرنا ہمارا کام ہے. تو جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. اس حدیث میں یہی سکھایا گیا ہے, اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں, اور پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے. ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے, والدین کو شوق ہوتا ہے, اچھا کہ اچھا یہ چلنا شروع کر رہا ہے, دیکھو خوش ہوتے ہیں, ظاہر ہے خوشی کی بات ہوتی ہے, اچھا دیکھو اب بچہ ایک نئے درجے پہ آیا کہ اب چلنا شروع کر رہا ہے. تھوڑے سے پیر اٹھاتا ہے, چلتا ہے, پھر گر جاتا ہے. اب بچے کو سامنے بٹھایا اور اس سے کہہ رہے ہیں, اس کے بڑے جو ہیں وہ اس سے کہہ رہے ہیں اچھا اٹھ کر آ جاؤ. وہ اٹھتا ہے, 2-3 قدم اٹھائے, اتنے میں گرنے لگتا ہے, تو جلدی سے جا کر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, نہیں نہیں کہیں گر نہ جائے. بچہ اگر پہلے سے سوچتا ہو اچھا میرے امی ابو تو اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہاں وہاں تک پہنچ سکوں گا, تو بیٹھا ہی رہے تو بیٹھا رہے گا. وہ اٹھ کر 2-3 قدم اٹھاتا ہے, اگر وہ پھر گرنے لگا یا مشکل پیش آ گئی تو جلدی سے آ کر اس کو پکڑ لے جاتا ہے, فوراً پہنچ جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھو منزل کتنی دور ہے, یعنی دیکھو کہ اتنا محنت, اتنی محنت اور مجاہدہ جو صحابہ نے کی تھی, ہمارے اسلاف اور اکابر نے کی تھی, ہم نہیں کر سکتے. کوشش کر کے آگے بڑھو, میری مدد تمہارے ساتھ ہے, میں ہاتھ پکڑ لوں گا, میں اٹھا لوں گا گرنے لگو گے تو. اذا تقرب العبد الی شبرا, جب بندہ ایک بارش مجھ سے قریب آتا ہے تو میں 2 بارش ایک ذرا اس سے قریب آتا ہوں. واذا تقرب الی ذراعا, جب بندہ ایک ذرا, وہی ایک ذرا, ایک ہاتھ 2 بالش, ایک ذرا مجھ سے قریب آتا ہے تو میں اس سے 4 ہاتھ قریب جاتا ہوں. دونوں ہاتھ اگر کھول دیے جائیں, جیسے میں نے بتایا ذرا ایک ہاتھ, ایک ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ اگر سیدھا رکھتے ہیں تو انگلیوں سے لے کر کوہنی تک والا حصہ ایک ذرا ہے, پھر وہاں سے لے کر کوہنی سے لے کر کندھے تک والا حصہ 2 ذرا ہو گئے تقریباً. پھر دوسرے ہاتھ کو بھی اسی طرح کھول دیا جائے تو یہ کل 4 ہو گئے, یہ باع ہے. دونوں ہاتھ اگر ہم پورے کھول دیتے ہیں یہ 4 ہاتھ, باع کہا جاتا ہے اس کو. تو بندہ جب ایک ذرا مجھ سے قریب آتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس سے قریب, ایک ہاتھ مجھ سے قریب آتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس سے قریب آتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي, اور جب بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے, أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً, میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں. کتنا اللہ تعالیٰ محبت کے انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بندو محنت کر لو, مجھے کچھ نہیں مل رہا تمہاری محنت سے, اور تم بہت زیادہ یہ نہ سوچو کہ منزل اتنی دور ہے اور اتنے سارا عمل تو ہم نہیں کر سکتے, اتنی محنت اور مجاہدہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. کوشش کر لو, آگے بڑھو, میں تمہیں آگے بڑھاؤں گا, ذرا سا آگے بڑھو میں آگے بڑھا دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا وعدہ ہے, حدیث قدسی ہے, حدیث صحیح ہے کہ دیکھو تم کوشش کرو, میری طرف سے مدد ہوگی, تم آدھا بھی نہیں آؤ گے اس سے پہلے میں آ کر تمہارے ہاتھ پکڑ لوں گا اور آگے بڑھا دوں گا. تیسری روایت, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے سلسلے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے, نقصان میں پڑے ہوئے, دھوکہ اس کے بجائے نقصان ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے معاملے میں بہت سارے لوگ نقصان اور خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت یعنی تندرستی اور فراغت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ 2 نعمتیں دے رکھی, نعمتیں تو بے شمار ہیں, یہ 2 نعمتیں خاص طور پہ ایسی نعمتیں ہیں, تندرستی, جب انسان تندرست ہوتا ہے تو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی نعمت میں ہوں کہ تندرست ہوں, جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا کل میں کتنی راحت میں تھا, وہ تھوڑے دن پہلے جو راحت تھی وہ کتنا اچھا, کتنے اچھے ایام تھے کہ بالکل بہترین صحت تھی, کوئی بیماری نہیں تھی, اب تو یہ درد ہو رہا ہے وہ درد ہو رہا ہے. جب تکلیف کے ایام آتے ہیں, اور اس میں بھی تکلیف کے ایام میں پورے جسم کی ہر چیز نہیں دکھتی, کوئی ایک چیز دکھ رہی ہوتی ہے تو انسان کو قدر ہوتی ہے کہ اچھا وہ دن کتنے اچھے تھے, ये एक तो ये कि इंसान जब किसी नेमत में होता है तो बस अवकात भूल जाता है कि मैं उस नेमत में हूँ, तकलीफ़ आती है फिर याद आता है कि अच्छा वो नेमत कितनी अच्छी थी। और फरागत, फरागत है तो फजूल काम इंसान को सोचते हैं, अच्छा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ दुनियादारी में गलत कामों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि देखो ये दो चीज़ें हैं, इसकी कदर कर लो। नुकसान किसको कहते हैं? मगबून नुकसान में है। नुकसान के क्या माना? इसको हम एक मिसाल से समझें, जो हमारा एक ज़ाहरी जिससे हमारा ताल्लुक़ होता है, एक हिस्सी मिसाल कि एक शख्स से जिसके पास कोई कीमती चीज़ है, मसलन किसी के पास मकान है जो उसको बेचना है, मिसाल के तौर पर मकान की कीमत अच्छी खासी है, मसलन हम समझ लें कि 1 मिलियन का मकान है। अब तो खैर जिस इलाके में लोग रहते हैं उसके लिहाज से कहीं 2 मिलियन, कहीं 3 मिलियन, कहीं 5 लाख, कहीं 10 हज़ार, अलग अलग इलाक़ों की अलग अलग कीमतें होती हैं। बहरहाल हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि एक मकान है जिसकी कीमत 1 मिलियन है। अब ये शख्स बेचना चाह रहा है मकान को, अगर वो मकान 1 मिलियन का 1 मिलियन में ही बेच देता है तो हम कहेंगे कि अच्छा नुकसान भी नहीं हुआ फ़ायदा भी नहीं हुआ, ऐसे कि 1 मिलियन का मकान था 1 मिलियन में बेच दिया, मैंने ख़रीदा इतने में और इतने में बेच दिया, कोई नुकसान नहीं कोई नफ़ा नहीं, बराबर सराबर हिसाब हो गया। अगरचे नतीजे के लिहाज से वो नुकसान ही है कि वक्त क्यों ज़ाया किया, ख़रीदने गए इसको ख़रीदा उसके लिए जो कुछ भाग दौड़ करनी पड़ी आखिर में फ़ायदा भी नहीं मिला, बहरहाल वक्त तो ज़ाया हुआ सब कुछ हुआ लेकिन चलो नुकसान नहीं, हम कहते चलो बराबर सराबर हो गया, हालांकि ये भी नुकसान है। अगर उसको ज़्यादा कीमत मिलती है 1.5 लाख 2 लाख मिल जाते हैं तो हम कहेंगे बड़ा नफ़ा हुआ, और अगर उसको इतने भी नहीं मिलते किसी वजह से हालात ऐसे आ गए कीमतें गिर गईं और उसको पैसे कम मिलते हम कहते हैं ये बहुत नुकसान हुआ। तो एक चीज़ की जो वैल्यू होनी चाहिए उतनी मिल जाती है हम कहते हैं नुकसान भी नहीं नफ़ा भी नहीं, लेकिन बहरहाल ये शख्स नुकसान में है कि बेकार वक्त ज़ाया हो गया उसका। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें सेहत और फरागत जो दो नेमतें दे रखी हैं, ये दो नेमतें ऐसी हैं कि उनको इंसान वसूल करे तो बहुत कुछ उससे कमा सकता है। इससे कि जब बीमारी आ जाती है तो अब खड़ा होना मुश्किल है, अब वज़ू करना मुश्किल है, अब तो सजदा ज़मीन पर सजदा करना मुश्किल है, वो तो खैर माजूरी है, जो माजूर हैं उनके लिए इंशाल्लाह वनी वज़ाहिर अजर में भी कमी नहीं, लेकिन पहले से अगर इंसान आमाल सालेहा का एहतिमाम कर लेता है तो फिर बीमारी के ज़माने में उसको फजीलत मिलती रहती है। तो इसलिए फरमाया कि देखो अभी तंदुरुस्ती का ज़माना है तो आमाल सालेहा का एहतिमाम कर लो, अभी जितना करोगे बीमारी और माजूरी में भी सवाब मिलता रहेगा, बाद में शुरू करने का फिर वक्त नहीं मिलेगा, बाद में कमज़ोरी आ जाएगी, फिर इंसान की हिम्मत नहीं होगी कि अब कोई अमल शुरू करें। बाज़ लोग बेचारे वक्त था अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी फरागत दी, कुरान पढ़ना शुरू किया, तिलावत का खूब एहतमाम किया, हिफ्ज़ भी किया और वैसे भी खूब पढ़ते रहे, माजूरी आ गई, अब पढ़ें तो सर में दर्द हो जाता है, ज़ाहिर माजूरी है बीमारी के अय्याम में, अल्लाह ताला माजूरी के अय्याम में जो सेहत के ज़माने में अमल करता था वो सवाब मिलता रहता है, लेकिन अगर उस वक्त वो न करते तो अब इन दिनों का जो अजर है वो भी नहीं मिलता। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला के हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि तंदुरुस्ती के ज़माने में इंसान अमल शुरू कर दे, जितने दिन तंदुरुस्ती रही वो करता रहा, नहीं बाद में नहीं कर सका तो अमल वो सवाब तो जारी रहेगा, सिलसिला जारी रहता है। तो तंदुरुस्ती और फरागत ये दो नेमतें अल्लाह ताला ने दे रखी हैं और हर एक को अपनी अपनी हैसियत से अल्लाह ताला ने दी हैं। बाज़ वो हैं जिनके पास कुछ घंटे हैं जो उनको काम करने हैं, उन काम के बाद वाले जो अवकात हैं फरागत है, तंदुरुस्ती भी है, अमल करना चाहें कर सकते हैं, अभी मौका है अपने कुछ अमाल इंसान मुकर्रर कर ले, अपने वक्त की कदर कर ले, इसलिए कि वक्त अगर जायज़ कामों में गुजारा तो भी ज़ाया है और नुकसान है, वक्त अगर नफ़ा वाले कामों में गुजारा तो हाँ कुछ मिला है आखिरत के लिए कमाया है, और अगर गुनाह वाले कामों में गुजारा तो फिर तो ज़ाहिर है इंतहाई नुकसान है कि एक चीज़ बहुत नफ़ा वाली थी उसको उसके बदले में नुकसान इंसान ले रहा है। नेमतानी मगबून फीहिमा, जैसे बाज़ मकान होते हैं, मकान मालिक ने उसको बेचा नहीं, वक्त था तो उसको बेच देता तो उसकी कीमत आ जाती कई हज़ार आ जाते, लेकिन उसने बेचा नहीं, अब उसके बाद उस घर में आग लग गई नुकसान हो गया, अब हुकूमत कहती है कि उसको तोड़ो, बजाय इसके कि उसको हज़ारों मिल जाते उस मकान के बेचने की वजह से अब उसको तोड़ने के खर्चे देना पड़ रहा है, ऐसे भी वाक़यात हुए हैं। एक मकान है उसकी कीमत है लेकिन अब उसको उस मकान کی وجہ سے نقصان دینا پڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بیچتا اور پیسے ملتے ہیں، اس کو پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں تڑوانے کے اور اس کو میدان بنانے کے اور اس کا مستقل خرچہ ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے صحت اور فراغت یہ دو نعمتیں دے رکھی ہیں، تو اس کی انسان قدر کر لے. ایک ایک منٹ ایسی چیز ہے، ایک ایک منٹ ایسی چیز ہے کہ ایک منٹ میں ہم چاہیں تو تقریباً بعض لوگ 100 مرتبہ، چلو بعض اس سے کم، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم 100 مرتبہ ایک منٹ میں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا شاید وہ روایت یاد ہوگی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام بھجوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اپنی امت کو یہ بتا دینا کہ دیکھو کہ دنیا جنت جو ہے وہ ایک میدان ہے، اور وہ جنت کو آباد کرنا چاہتے ہیں، مزین کرنا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ یہ تسبیحات وغیرہ یہ سب وہاں کے پودے ہیں. جتنی مرتبہ انسان تسبیحات پڑھتا ہے وہاں پودے لگ جاتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک منٹ میں کتنے پودے، 5 منٹ میں تو ہم 300 درخت لگوا سکتے ہیں جنت میں. کتنا سستا سودا ہے. دنیا میں کسی کے پاس اگر باغ ہے اور باغ میں 100 درخت ہیں اور اس کے پھل بھی آتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ پھل آئے گا، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ پھل آ جائے گا. اور اگر کوئی 5 منٹ تسبیحات پڑھ لیتا ہے تو جنت کے کئی 100 درخت تیار ہو جائیں گے، اور وہ جنت کے پھل ہوں گے جو کبھی ختم ہونے نہ ہونے والی نعمت ہے. دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو ختم ہونے والی چیز ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. ہمارے اکابر کا حال تو اس سلسلے میں بہت ہی عجیب و غریب ہے. سورہ والعصر کی تفسیر میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کسی زمانے میں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب فضائل صدقات میں اس پر بہت کچھ واقعات بیان کیے ہیں، وقت کی جو قدر کرتے ہیں ان کے واقعات، کہ دیکھو انہوں نے وقت کی کتنی قدر کی، وقت کا کتنا اہتمام کیا. یہ چیزیں ایک بہت اہم چیز ہے. سورہ والعصر میں اسی کا سبق دیا گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت کی قسم ہے، وقت بہت اہم اور قیمتی چیز ہے، لیکن وقت کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، ضائع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان الانسان لفی خسر. انسان عموماً وقت کا فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. آگے پھر الذین آمنوا وعملوا الصالحات آگے بیان کیا گیا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو قسم کی نعمتیں ہیں جس کے سلسلے میں بہت سے لوگ خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر عطا فرمائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان احادیث کے ذریعے سے تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، جو ہماری تربیت فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی وہ پوری تعلیم اور تربیت کو قبول کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.